بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلوات سورہ مبارکہ الحمد آخری دو آیات. اللہ اپنے اس کلام میں دعا مانگنے کا سلیقہ عطا کر رہا ہے. ہمارے پاس سوائے دعا کے اور کیا ہے؟ خلق الانسان ضعیفہ. اللہ نے انسان کو کمزور اور ناتوان خلق کیا ہے. اس کے وجود کی جو ساخت ہے، جو بناوٹ ہے، وہ انتہائی نازک، ظریف، حساس ہے. معمولی زد میں آ کر، معمولی سے کسی حملے کا شکار ہو کر یہ مفلوج ہو جاتا ہے، یہ ڈھیر ہو جاتا ہے، یہ اپاہج ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، محتاج ہو جاتا ہے. یہی حسن ہے اس ذات کردگار کا کہ انتہائی ضعف، انتہائی کمزوری کے ساتھ سخر لکم الشمس والقمر. اے انسان، یہ سورج اور یہ چاند میں نے تیرے حوالے کیے ہیں، یہ زمین و آسمان تیرے اختیار میں دے دیا ہے. یہ حسن ہے کہ انتہائی نزاکت، انتہائی حساسیت کے ساتھ، انتہائی اختیار. یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی ناتوان ہو، کوئی کمزور ہو، اس سے کہا جائے بڑا پتھر اٹھاؤ، اس سے کہا جائے کہ وزنی پتھر اٹھاؤ، وہ کہہ دے گا کہ میری تو بس کی نہیں ہے، میں کیسے اٹھاؤں گا. لیکن ایک چیز اگر درمیان میں آ جائے، اس ناتوانی کے اور اس اختیار تام کے درمیان اگر ایک چیز آ جائے، تو یہ انتہائی ناتوان انسان انتہائی سنگین کام انجام دے سکتا ہے. وہ کیا چیز ہے جو درمیان میں آ جانے سے اس کا ضعف برطرف ہو جاتا ہے اور اس کے اختیارات عملی ثبوت فراہم کرنے لگتے ہیں؟ وہ ہے بیچ میں اپنے رب سے گہرا تعلق. اس بحث میں نہیں جائیں گے کہ ہر شخص کا کوئی نہ کوئی رب ہے. دنیا میں آپ کو کوئی نہیں ملے گا جو اللہ کو نہ مانتا ہو، کوئی نہیں ملے گا. غیر مسلم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے. کوئی نہ کوئی، ہر شخص کسی غیر مرئی غیر محسوس ہونے والی یعنی حواس خمسہ سے محسوس ہونے والی اس وجود کو ہر شخص مانتا ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ جو مزاج میں اللہ ماننا, وہ جو فطرت میں اللہ ماننا ہے, اس فطرت کی سالمیت اور اس فطرت کی اصلاح کے لیے انبیاء کو اللہ نے بھیجا. یہ ہر باکمال کے آگے جھکنے کا مزاج رکھتا ہے, یہ ہر قدرت کے آگے خاضع ہونے کا مزاج رکھتا ہے. اس کے مزاج میں ہے کہ جسے باکمال دیکھے اس کے آگے جھک جائے. اب اس کی اصلاح کرنی ہے کہ ہر باکمال کے آگے نہیں جھکنا, کمال مطلق کے آگے جھکنا ہے. اسے یہ بتانا ہے کہ جھکنا اس کے آگے ہے کہ جو پھر اس سے اونچا کوئی باکمال نہیں ہے, پھر اس سے اونچی کوئی چیز نہیں ہے, پھر اس سے اونچا کوئی وجود نہیں ہے. لہذا کبھی سورج کو یہ اللہ ماننے لگا, کبھی چاند کو یہ اللہ ماننے لگا, کبھی غیر انسانی مخلوقات کو یہ اللہ ماننے لگا. اس کے مزاج میں اللہ ماننا تو ہے, اور شاید یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ اللہ ماننے میں یہ غنی ہے, اس نے بہت اللہ مانے, اس نے بہتوں کو اللہ مانا ہے. نبی مکرم نے بھی یہ نہیں کہا کہ میرا اللہ مان لو, فوراً مان لیتے, اس لیے کہ تو اللہ ماننے کا تو مزاج تھا. نبی نے فرمایا سارے الہوں کا انکار کرو, میرا اللہ مانو. تب مشکل ہوئی. پہلے کہو لا الہ, سارے الہوں کا انکار کرو, کتنا مشکل تھا. تبھی تو سرکار نے فرمایا جو صرف یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ وہ کامیاب ہو جائے گا. آج ہمیں آسان لگ رہا ہے, آج ہم کہہ رہے ہیں یہ کیا بات ہوئی, جو صرف لا الہ الا اللہ کہہ دے وہ کامیاب ہو جائے گا. قول لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہہ دو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے. آج ہمیں یہ آسان لگ رہا ہے, لہذا ہمیں تھوڑا سا عجیب سا بعض اوقات لگتا ہے. یہ اس دور میں ہمیں پلٹنا ہوگا, تب جا کے معلوم ہوگا کہ یہ کتنا مشکل تھا, سارے الہوں کا انکار کر کے ایک اللہ کا ماننا کتنا مشکل تھا. لا الہ, انکار کرو کوئی الہ نہیں ہے, الا اللہ, سوائے اللہ کے کوئی نہیں ملے گا دنیا میں آپ کو جو اللہ کو نہ مانتا ہو. جو اللہ کو نہ مانتا ہو ہمیں کوئی نہیں ملا. بھائی آپ کے ہی اللہ کو کیوں مانیں؟ ایک نتیجہ خیز شاید میری سوچ آپ کے تک منتقل ہو, سرکار دو جہاں ہی کے اللہ کو کیوں مانا جائے؟ کیوں نبی فرما رہے ہیں کہ سارے الہوں کا انکار کرو اور میرے اللہ کو مانو؟ وہ جو زور, وہ جو طاقت, وہ جو توانائی سرکار کے اللہ منوانے میں تھی, وہ سرکار کا کردار تھا. مجھ سے بڑا کردار والا ہے تو اس کی مان لو ورنہ میری مانو. جسے تاریخ نویسوں نے, سیرت نگاروں نے ان کا صادق اور امین ہونا قرار دیا ہے. انہوں نے اپنے صادق اور امین ہونے سے اللہ کو منوایا ہے. میں اگر یہ کہہ دوں اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو مانو گے؟ سب نے کہا مانیں گے. کس سے پوچھ رہے ہیں؟ سارے مشرک ہیں, سارے غیر موحد ہیں, وحدہ لا شریک کو نہ ماننے والے. حضرت نے فرمایا کہ اگر جا کے دیکھو اور لشکر نظر نہ آئے تو کہنے لگے ہم یہ کہیں گے کہ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں, عبداللہ کا بیٹا جھوٹ نہیں بولتا. فرمایا جب تمہیں مجھ پر اتنا یقین ہے تو مانو کہ اللہ ہے تو وہ وحدہ لا شریک ہے. سرکار دو جہاں نے اپنے کردار سے اللہ منوایا. اب جب ان کے مطابق اللہ ماننا ہے, یعنی میں یوں کہہ دوں کہ انہوں نے پہلے خود کو منوایا پھر اللہ کو منوایا, پہلے خود کو منوایا ہے. اور یہ انسان کی ذات سے جب علم بالذات کا مرحلہ جب انسان طے کر لیتا ہے تو پھر علم الہی کے اور معرفت الہی کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے. تو ہمارے اس ناتوانی اور کمزوری اور ضعف اور ہماری توانائی اور قدرت کے درمیان جو چیز ہے وہ ہے اللہ کی وحدانیت. اور صرف وحدانیت نہیں, چومی گویم مسلمانم بلرزم, علامہ اقبال, چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ میدانم مشکلات لائے لہ رہا. جب میں کہتا ہوں نا کہ میں مسلمان ہوں, اقبال کہہ رہے ہیں میں کانپنے لگتا ہوں. چومی گویم مسلمانم بلردم کہ دانم مشکلات لا الہ را, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ لا الہ کی مشکلات کیا ہیں. یہ شہادت, دوبارہ اقبال, یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, اللہ سے کیا مانگنا ہے, اللہ ہمیں سلیقہ عطا فرما رہا ہے, یہ مانگو یہ مانگو یہ مانگو. حضرت ابراہیم کو بتایا کہ تمہیں مجھ سے کیا مانگنا ہے, حضرت موسیٰ سے کہا کہ یہ مانگو, حضرت آدم سے کہا کہ یہ مانگو, حضرت عیسیٰ سے کہا, یہ سب قرآن میں آیات, کہ مجھ سے ایسے مانگو. ہمارے نبی سے کہا, ہمارے نبی سے دو چیزیں اللہ نے کہا کہ یہ مجھ سے مانگو, بہت واضح اور روشن دو آیات, اے میرے حبیب مجھ سے یہ دو چیزیں مانگو. قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق, یا اللہ مجھ سے ایسے کہو, یا اللہ مجھے ہر کام میں سچائی کے ساتھ داخلہ عطا فرما اور سچائی کے ساتھ خارجہ عطا فرما. اگر آپ کی توجہات بھرپور ہیں تو حضرت ابو طالب مولا علی کو جس لقب سے پکارتے تھے, جس نام سے پکارتے تھے, ابو طالب اپنے بچے کو پیار سے جو کہتے تھے نا, وہ کہتے تھے میرا نصیر بلاؤ کہاں ہے. نصیر ہمیشہ مدد کرنے والا, ناصر ہے جو ایک دفعہ بھی مدد کرے تو ناصر کہلائے گا, مگر نصیر ایسا نہیں ہے کہ آج مدد کرے اور کل انکار کر دے, کل انکار کر دے اور آج مدد کر دے. جو کبھی یہ نہ کہے کہ میں مدد نہیں کر سکتا, اسے عربی زبان میں نصیر کہا جاتا ہے, فعیل کا صیغہ ہے, علیم, نصیر, کریم, جہاں کرم خالی نہ ہو, جہاں نصرت سے وقت خالی نہ ہو, ہمیشہ مدد کرنے والا. تو اللہ نے اپنے حبیب سے یا تو یہ کہا کہ مجھ سے یہ دعا مانگو کہ مجھے اپنی جانب سے مضبوط مددگار عطا فرما, اور ہوا ایسا, اللہ نے مولا کائنات کی صورت میں نبی کو بہترین اور مضبوط مددگار عطا فرمایا ہے. دوسری دعا جو سرکار سے اللہ نے کہی کہ مجھ سے مانگو وہ ہے قل رب زدنی علم, یا اللہ اس سے یہ کہو اے رب میرے علم میں اضافہ فرما. یہ نبی مانگ رہے ہیں, یعنی نبی مکرم کو اللہ نے سب کچھ دیا, مگر ایک ایسا مرحلہ ہے جس میں اپنی ذات سے وابستہ رکھنے کے لیے, اپنے آپ سے جڑا رکھنے کے لیے کہ یہ مجھ سے مانگتے رہو, یہ مانگتے رہو, میں سب کچھ دے چکا ہوں, یہ اور مانگو یہ اور مانگو. عرفا کہتے ہیں کہ یہ علم ذات الہی ہے, کائنات کا علم نہیں ہے, اشیاء کا علم نہیں ہے, خود ذات مصطفیٰ کا علم نہیں ہے. مولا کائنات لعاب مصطفیٰ لے لیں تو کائنات کا علم علی کے پاس آ جاتا ہے, کوئی ایسا سوال نہیں ہے جس کا جواب علی کے پاس نہ ہو. اور جب جواب پر جواب عنایت فرمائیں اور کوئی شخص یہ پوچھ لے کہ آپ کا علم نبی کے علم کے برابر ہے, تو اتنا بھی گوارا نہ کریں, علی کے اس جملے کو برداشت کر لیں, پیشانی پہ بل آ جائے اور فرمائیں خبردار آئندہ یہ کہنا بھی نہیں کہ میرا علم نبی کے علم کے برابر ہے. ھذا لعاب رسول اللہ, میرا علم لعاب رسول اللہ ہے, میں علم مصطفیٰ کے برابر نہیں ہوں, میرا علم نبی کے علم کے برابر نہیں ہے. وہ علی جو عالم الاشیاء کا عالم بھی ہو, عالم ما کانا و ما یکون کا عالم بھی ہو, علم ذات کا بھی عالم ہو, جی واحد ذات ہے. نبی مکرم نے دعویٰ نہیں کیا, لیکن شاگرد دعویٰ کر رہا ہے تو خود بخود استاد دعویٰ کر سکتا ہے. نبی مکرم مسلسل اللہ سے علم مانگ رہے ہیں, مسلسل علم مانگ رہے ہیں, وہ علم ذات پروردگار. ہمیں بھی اللہ مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ عطا کر رہا ہے. اہدنا الصراط المستقیم, مجھ سے ایسے مانگو, یا اللہ مجھے سیدھے رستے پر قائم رکھ. نہیں, ہمیں سیدھے رستے پر قائم رکھ, مجھے معاف کیجیے گا. اہدنا جمع کا صیغہ ہے, اہدنا ہمیں قائم رکھ, صراط المستقیم سیدھے رستے پر.
میرے چھٹے امام نے کیا حسین قول ارشاد فرمایا، حضرت فرماتے ہیں جو نماز پڑھ رہا ہے وہی تو سورہ الحمد پڑھ رہا ہے، وہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ اللہ کو مانتا ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لہذا یہاں اللہ کی عبادت اور اطاعت پر باقی رہنے کی دعا مانگی جا رہی ہے۔ عزیزان گرامی، دعا مانگی جا رہی ہے اللہ میں سیدھے رستے پر قائم رکھ، اللہ جب تک ہم چاہیں گے نہیں ہمیں کچھ نہیں دے گا، اور یہ تو میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، ہمارے مشاہدے میں تو ہمارے گھروں میں بھی یہی کچھ ہے۔ تانا گریت طفل کہ نوشد لبن، جی تانا بارد ابر کہ رویت چمن، جب تک کہ بچہ روئے گا نہیں ماں بھی دودھ نہیں پلائے گی، مانگے گا تو دودھ ملے گا، بادل برسے گا تو چمن لہلہائے گا۔ پہلے مطالبہ ہونا چاہیے، پہلے طلب ہونی چاہیے۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا میں تمہیں وہ ذمہ داریاں دے دوں جن سے تمہیں کراہت ہوتی ہے؟ قرآن، ایک نبی اپنی امت سے کہہ رہا ہے، کیا میں تمہیں وہ ذمہ داریاں سونپ دوں جن سے تمہیں کراہت ہوتی ہے، جنہیں تم چاہتے ہی نہیں ہو؟ تم چاہتے نہیں ہو تو میں تمہیں یہ ذمہ داری کیسے دے دوں؟ سرکار دو جہاں کو اللہ نے قرآن مجید میں افا انت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا آپ لوگوں کو زبردستی مسلمان اور مومن بنائیں گے؟ سرکار دو جہاں چاہتے تھے کہ ہر فرد اسلام قبول کر لے، ہر فرد مومن ہو جائے، اور اس ہدف کی خاطر اپنے آرام کو آپ نے ترک کیا ہوا تھا، مشکلات اور مشقتوں میں خود کو ڈالا ہوا تھا، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ فانت تکرہ الناس حتی یکونوا مومنین، کیا آپ چاہتے ہیں کہ مومنین جسے وہ چاہتے نہیں ہیں اسے اپنا لیں، اور آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں کہ کسی طرح یہ مومن ہو جائیں؟ لا اکراہ فی الدین، تیسری آیت، دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے، کوئی زبردستی پکڑ کر ہمیں نہیں لایا ہے مجلس میں، کسی نے ہمیں زبردستی لا کے یہاں نہیں بٹھایا ہے، ہم اپنی مرضی سے آئے، بڑھ ببل کے بڑے چاؤ سے آئے، بڑے شوق سے آئے، اور جلدی اس لیے آئے کہ آگے جگہ مل جائے اور اچھی جگہ مل جائے، کسی نے ہم سے نہیں کہا کہ یہاں آ کے بیٹھو، نہیں آؤ گے تو یہ سزا ملے گی۔ لا اکراہ فی الدین، ہم اپنی مرضی سے آئے، تو جب تک میں چاہوں گا نہیں، جب تک کہ مانگوں گا نہیں، اللہ مجھے نہیں دے گا، اور یہ قاعدہ قانون ہر جگہ کا ہے، ہمیشہ کا ہے۔ عزیزان گرامی، ہر فقیر توجہ چاہوں گا دھتکارنے کے لیے نہیں ہے، ہر فقیر کو دھتکاریے گا نہیں۔ کتب حدیث میں ایک باب ہے، ربا اشعسا اخبرا مدفوع بالابواب، یہ پورا باب ہے، وہ فقیر جس کے بالوں میں مٹی لگی ہو، جس کے کپڑے گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہوں، جو دروازوں سے دھتکارا گیا ہو، اس کا خیال خاص رکھنا، اس کا خاص خیال رکھنا، یہ باب ہے۔ اس باب میں حدیثیں ہیں آئمہ اہل بیت سے، خود سرکار دو جہاں سے، جو دروازوں سے دھتکارا گیا ہو اس کو تم نہیں دھتکارنا۔ میں سانگھڑ سے کراچی آ رہا تھا، ٹنڈو آدم اور سانگھڑ کے درمیان ریلوے کراسنگ ہے، ہماری گاڑی کچھ آہستہ ہوئی تو پھاٹک کے ساتھ جو ایک بڑا سا پتھر تھا، وہ موڈیٹ سی جو بنی ہوئی ہوتی ہے، چھوٹی سی دیوار ناٹی سی، اس کے اوپر ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا۔ میں اسی ہولیا میں، آپ کو پتا ہے کہ ساری دنیا میں پھر رہا ہوں، فقیر آدمی ہوں، فقیروں کی اولاد ہوں، تو اس نے مجھے اس ہولیا میں دیکھا تو مجھے اس نے یا علی مدد بولا، میں نے بھی اسے جواب عقیدت دیا، میں نے بھی اسے مولا علی مدد بولا، تو آواز دے کر کہنے لگا، بتاؤں زہد کسے کہتے ہیں؟ میں نے اپنے ڈرائیور سے، جو میرا بھائی تھا، میں نے اس سے کہا کہ گاڑی روک دو، سائڈ لگاؤ گاڑی، میں جن فقیروں کو ڈھونڈتا ہوں وہ آج پہلا ملا ہے، مجھے پہلی دفعہ ملا ہے، میں اپنی سواری میں بیٹھا ہوا تھا، وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا جی بولو بتاؤ زہد کسے کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا زہد کی سات منزلیں ہیں، سات منزلوں سے خود کو گزارو گے تو زاہد بنو گے، اور جب ساتویں منزل پر پہنچو گے تو تم وہ زاہد بن جاؤ گے کہ پھر اللہ پوچھے گا کیا چاہتے ہو. میں نے کہا جی بتاؤ زہد کسے کہتے ہیں؟ تو اس نے ساتوں منزلیں بیان کی. سب سے پہلی منزل اس نے یہ کہا اپنی ذات کی نفی کرو, اپنے آپ کو کچھ سمجھنا چھوڑو, اپنی ذات کی نفی کرو. اہدنا الصراط المستقیم. آپ کی توجہات بھرپور ہیں, اس کا شکر گزار ہوں. سید علی قاضی طباطبائی کی خدمت میں ایک درویش درویش صحیح تلفظ شاید درویش ہے, ہمارے بعد درویش بولتے ہیں. میں نے لغت میں یہ دیکھا درویش ایک کشکول ہاتھ میں لیے. سید علی قاضی طباطبائی علامہ محمد حسین طباطبائی کے استاد, آیت اللہ خمینی کے استاد, آیت اللہ خوئی کے استاد, آیت اللہ بہجت کے استاد, یہ سارے صاحبان کرامت ہمارے مجتہد تھے, انہوں نے اپنی زندگیوں میں کرامتیں دکھائی ہیں. ان کے استاد روزانہ قبرستان جاتے تھے مردوں سے باتیں کرنے. کسی نے کہا جی آپ مردوں سے باتیں کرتے, کہنے تو زندہ تو یہی ہیں جن سے بات کر کے اطمینان ہوتا ہے. تو ان کے پاس ایک درویش آیا کشکول لے کر, کہنے لگا کہ مجھے زہد سمجھائیے کہ زہد کسے کہا جاتا ہے. کہنے لگے ہمارے ساتھ رہو گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ زہد کسے کہا جاتا ہے. اچھا یہ جو استاد ہوتے ہیں نا, یہ فقیر لوگ جو ہوتے ہیں, جو واقعی فقیر ہیں وہ واقعی استاد ہیں. یہ کوئی کلاس ولاس نہیں لگاتے, کوئی ٹیبل کرسی, کوئی وائٹ بورڈ, کوئی مارکر اور یہ لے کر, کوئی چارٹ وارٹ بنا کر, یہ ان کا انداز تدریس کچھ اور ہے. یہ اپنے کردار سے, عمل سے, رویوں سے سمجھاتے ہیں کہ آج کا پیغام یہ ہے, کل یہ پیغام, آئندہ یہ پیغام. حضرت خضر کے پاس حضرت موسیٰ کو بھیجا تھا نا اللہ نے, جاؤ جا کے سیکھو. رات کی مجلس میں نے ایک جملہ کہا تھا, یہاں اسے تکرار کر رہا ہوں, ہمیں اپنے گھروں میں جو فریم لگوانے نا, ان میں سے ایک فریم یہ بھی لگوانا ہے, خوبصورت سا لکھوائیے سیکھو. آتے جاتے اس جملے پہ نگاہ پڑے سیکھو. جب تک میں اپنے آپ کو سمجھاؤں گا نہیں نا کہ سیکھو, ورنہ سکھاتے ہی رہوں گا سب کو. مجھے اپنے آپ کو کہنا نا سیکھو, میں دوسروں کو سکھانے میں لگا ہوں. حضرت موسیٰ سے کہا جا کے سیکھو. سیکھنے والا اولو العزم پیغمبر, صاحب شریعت نبی, صاحب تورات نبی, تو ساتھ چلتے میں سکھا رہے ہیں. یہ نہیں کہ بیٹھ گئے کتاب کھولو اور صاحب, ان کا انداز پڑھانے کا کچھ اور ہے, اور رستے میں سکھا رہے ہیں. وہ ایک پورے داستان میں گریز کر رہا ہوں اس پوری داستان سے. اسی طرح حضرت, یعنی ایک مثال یہ کہ حضرت سید علی قاضی طباطبائی سے کہا اس درویش نے مجھے زہد سکھائے. کہنے لگے کچھ دیر ہمارے ساتھ رہو, ہم تمہیں بتا دیتے ہیں زہد کسے کہا جاتا ہے. کچھ ہی دیر کے بعد فرمانے لگے کہ مولا کے سلام کا وقت آ گیا ہے, میں روزانہ ایک خاص وقت میں مولا علی کو سلام کرنے جاتا ہوں, یہ میری ریاضت ہے, یہ میری محنت ہے, میں وہاں جا رہا ہوں, میرے ساتھ چلو. کوفے سے نکلے نجف جانے کے لیے, آدھے سے زیادہ رستہ گزر گیا تو اس درویش کو احساس ہوا کہ یہ اپنا کشکول سید علی قاضی کے گھر چھوڑا ہے. کہنے لگا کہ استاد میں اپنا کشکول آپ کے یہاں چھوڑ کر آ گیا ہوں, وہ لینے جا رہا ہوں. حضرت نے فرمایا نہیں میرے ساتھ رہو. سید علی نے فرمایا میرے ساتھ رہو. کہا نہیں میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. فرمانے لگے یہی دنیا ہے, جب چاہو دنیا سے ہاتھ اٹھا لو, یہی زہد ہے. بھائی اس درویش کی دنیا تو کشکول ہے نا, آپ کی ہوگی کوئی بڑی گاڑی, میرا ہوگا کوئی بڑا بنگلہ, میری ہوگی 200 ایکڑ کی زمین دنیا, لیکن اس درویش کی دنیا تو وہی کشکول ہے. جب چاہیں ہم اپنی دنیا سے ہاتھ اٹھا لیں اور ہمیں کوئی تکلیف نہ ہونے پائے, اسے زہد کہا جاتا ہے, اور جب ہم اپنی دنیا کے اسیر بنے رہیں اسے دنیا داری کہا جاتا ہے. آسانی سے ہاتھ اٹھا لیں, کچھ بھی نہیں ہوا بھائی, ہمیشہ ایسے ہی تو نہیں رہیں گے, کبھی ایسے بھی رہ کے دکھاؤں. عزیزو یہ پیغام ہے کربلا کا. اٹھا لیا نا اپنی دنیا سے ہاتھ, دنیا سب کچھ حسین ابن علی نے اللہ کی خاطر اس سے ہاتھ اٹھا لیا. مولا حسین کے آخری لمحے حیات کے دو مصرے سنا رہا ہوں. ترکت الخلق ترن لہواک, یا اللہ میں نے ساری مخلوق کو تیری خاطر چھوڑ دیا. ترکت الخلق
تُرًّا لِحَوَاك وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ لَيْكَيْ عَرَاك،
اور اب میں اپنے بچوں کو، اپنی سکینہ کو یتیم بنا رہا ہوں تاکہ تیرا دیدار مجھے نصیب ہو جائے۔ سب کچھ چھوڑ گیا۔ اس ممبر پہ نتن صاحب کی جنہوں نے زیارت کی تھی وہ لوگ بھی تشریف فرمائیں، بڑا معروف ان کا جملہ ہے، فرماتے ہیں جس نے اللہ کی خاطر سب کو چھوڑ دیا آج اسی کے نام پہ سب سے زیادہ مجمع لگتا ہے۔ جو کربلا میں اکیلا کھڑا تھا، کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا، آج ساری دنیا میں سب سے زیادہ کسی بشر، کسی انسان کے نام پر اگر مجمع جمع ہوتا ہے نا، تو وہ حسین ابن علی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس نے اللہ کی خاطر خود کو اکیلا کر لیا تھا۔ قافلہ مکے سے کربلا کی طرف روانہ ہے، مولا ذوالجناح پہ بیٹھے ہوئے ہیں، عقاب پر حضرت علی اکبر بیٹھے ہیں، دلدل پر حضرت عباس بیٹھے ہیں، کہ ایک مرتبہ علی اکبر نے محسوس کیا کہ بابا کچھ کہہ رہے ہیں، لب ہل رہے ہیں میرے مولا کے۔ گھوڑا قریب لے آئے اور غور سے سنا تو حسین مولا کہہ رہے تھے انا للہ وانا الیہ راجعون۔ خاموشی سے سن لیا، گھوڑا چند قدم اور آگے بڑھا تو پھر حسین ابن علی نے فرمایا انا للہ۔ تیسری دفعہ جب امام حسین نے کلمہ استرجاع زبان پہ جاری کیا تو حضرت علی اکبر نے بابا کو سلام کر دیا۔ امام نے مڑ کر دیکھا علی اکبر کا گھوڑا ساتھ چل رہا ہے، کہ بابا ایسے وقت میں آپ یہ کلمہ استرجاع اپنی زبان پہ بار بار کیوں دہرا رہے ہیں؟ فرمانے لگے مجھے ایک آواز آ رہی ہے جو بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ یہ قافلہ جا رہا ہے اور موت ان کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ پرہیزگار، متقی، نمازی، روزہ دار، قرآن پڑھنے والے، دیندار، باکردار لوگ بھی ایسے موقع پر یہ بولتے ہیں کہ بچنے کا کوئی رستہ ہے؟ جب ان سے کہا جائے نا کہ موت ہمارے پیچھے ہے، ہمیں کوئی مارے گا، تو بڑے بڑے دیندار لوگ بھی، یہ ایک معقول سی بات ہے جی، عقل کے پہلے درجوں والی بات ہے، کہ ہمارے بچنے کا کوئی رستہ ہے، ہم بچ سکیں گے ہمیں اگر مارا جائے گا تو؟ حضرت علی اکبر نے یہ نہیں پوچھا۔ عقل کا کمال، عقل کا آخری درجہ، جسے چھ درجوں میں آخری درجہ کہتے ہیں نا، عقل بالمستفاد، کبھی تفصیل سے بیان ہو، عقل کی چھ منزلیں ہیں، وہ پہلی منزل والا بھی عاقل ہوتا ہے، مگر علی اکبر کی عقل، فرماتے ہیں بابا السنا علی الحق، مولا فرما رہے ہیں کہ مجھے آواز آ رہی ہے کہ یہ قافلہ چل رہا ہے، ان کے پیچھے موت آ رہی ہے، تو حضرت علی اکبر کیا فرما رہے ہیں؟ بابا ہم حق پر نہیں ہیں کیا؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا ہم سے زیادہ حق پر کون ہوگا، ہم عین حق ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ بابا پھر موت ہم پر آ جائے یا ہم موت پر چلے جائیں؟ میرا دل کہتا ہے کہ حسین ابن علی نے پیشانی کا بوسہ لے لیا ہوگا، بیٹا ہو تو ایسا ہو، اولاد ہو تو ایسی ہو جو اپنے بابا کے ہدف میں مددگار ہو، جو اپنے بابا کے مقصد میں معاون ہو، پیروں کی زنجیر نہ بن جائے، دور نہ کر دے مقصدیت سے۔ عجب نہیں، مولا نے پیشانی کا بوسہ لے لیا، علی اکبر مرحبا مرحبا، تم یوں ہی شبیہ پیغمبر نہیں ہو، تمہارا خلق بھی تم شکل میں بھی نبی جیسے ہو، تم خلق میں بھی نبی جیسے ہو، تمہارا اخلاق بھی پیغمبر جیسا ہے، تمہارا بولنے کا انداز بھی پیغمبر جیسا ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کیوں صبح عاشور حضرت علی اکبر سے اذان کہلوائی؟ اذان تو ابن علقمہ کہتے تھے، اذان تو مولا کا مؤذن تو مخصوص تھا جب بھی اذان ہوتی تھی، لیکن یہ صبح عاشور علی اکبر سے اذان کیوں کہلوائی؟ اجر و کمل اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے، چھ محرم میں کس نے مارا ہے حسین ابن علی کو؟ عمر ابن سعد کس کا بیٹا ہے؟ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، اتنے بڑے صحابی کا بیٹا ہے عمر، کیا کو کیا بگاڑا تھا اہل بیت نے، کسے کیا تکلیف پہنچائی تھی اولاد علی نے، کیوں جناب زہرا کے ساتھ یہ کچھ کیا گیا؟ جلتا ہوا دروازہ گرا دیا، پسلیاں توڑ ڈالی، شکم میں مادر میں بچہ مار ڈالا، جب تک زندہ رہی پہلو پکڑے رہی، کیا کیا تھا علی کی بیٹیوں نے، زینب کبرا کی طرف اس سے بیان نہیں ہو پائے گا، سب غیرت مند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہمارے گھر کی عورت کی طرف کوئی اجنبی اشارہ کرے ہمیں دل کرتا ہے زمین پھٹے اور ہم گڑ جائیں، اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ، کوئی پوچھے امام زین العابدین سے، ابن ربی نامی شخص سے امام نے فرمایا تھا جو نیزوں کی انیوں پر سر لیے ہوئے ہیں ان سے کہو کہ یہ سروں کو آگے لے جائیں، یہ سروں کو آگے لے جائیں تاکہ تماشا دیکھنے والے سروں کو جا کے دیکھیں، میری پھوپھی کے کھلے ہوئے سر کو، ایک بزرگ سے میں نے سنا کہ امام حسین جو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے نا، کٹا ہوا سر حسین کا، شاید اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ لوگ میری طرف توجہ کریں، زینب کی طرف توجہ رہے، ذرا کچھ دیر کے لیے سوچئے اور گھنٹوں روئیے اس بات، ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی آدھا آدھا گھنٹہ ایک ایک گھنٹہ مصائب پڑھے جائیں، بعض اوقات ایک جملہ رونے کے لیے کافی ہوتا ہے، اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ، حق ہے اس سے زیادہ گریا کرنے کا، صاحب فتوائے تحریم تمباکو آیت اللہ شیرازی وہ نجف اشرف میں ایک مجلس میں تشریف فرما ہے، ذاکر نے ایک جملہ کہا تو چیخ چیخ کے روئے اور اسے کہا اتنی دیر رکے رہو کہ ہم کچھ دیر مصائب پر روتے رہیں، تم تو ایک جملے کے بعد دوسرا قیامت کا جملہ کہہ رہے ہو، جملہ یہ تھا کہ دربار یزید میں آواز دی گئی زینب کو دربار میں لایا جائے، کہ رک جاؤ ہمیں اس جملے پہ رونے دو، اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ، چھ محرم ہے، حسین کا جوان علی اکبر، تقدم ولدی ہے میرے لال جاؤ، علی اکبر آمادہ ہوئے، بابا کی خدمت میں آ کے کہا بابا کوئی حکم ہے؟ فرمایا جاؤ اپنی پھوپھیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی ماں سے اجازت لو، رونے والوں واحد مجاہد کربلا ہے جسے امام حسین نے بیبیوں سے اجازت لینے کے لیے بھیجا ہے، سنیں گے جب خیام حسینی کے حرم کے خیموں کے قریب آ کے کھڑے ہوئے تو سلام کیا، السلام علیکن یا زینب، اے اما زینب، اے پھوپھی زینب میرا سلام، یا ام لیلا، یا جاریہ تفزہ، سنیں گے ایک ایک بی بی کا نام لیا اور آخر میں کہا یا سکینہ تم پر بھی میرے اپنے بھائی کا آخری سلام۔ سب خیموں سے بیویوں نے جواب سلام دیا۔ یہ دستور تھا کہ کوئی خیموں کے قریب سے گزرتا تھا تو سلام کہتا ہوا گزرتا تھا، لیکن جب حضرت علی اکبر نے ایک جملہ کہا نا، ھذا السلام سلام الآخر، یہ آخری سلام ہے علی اکبر کا، تو ہر خیمے سے بی بی باہر آ گئی، ہر خیمے سے بی بی باہر آ گئی، اور کوئی علی اکبر کا سیدھا ہاتھ پکڑے ہے، کوئی علی اکبر کا بہن دائنا ہاتھ پکڑے ہے، کوئی بی بی ہے جو گردن میں ہاتھ ڈال کر بات کر رہی ہے۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی نے مصائب بیان کیے کہ ایک بی بی ہے جو دامن نہیں چھوڑ رہی، وہ فرما رہے ہیں کہ جو بی بی دامن نہیں چھوڑ رہی وہ چھوٹی بی بی ہے، اور بار بار کہتی ہیں ارحم غربتنا ارحم غربتنا، بھیا ہم وطن میں نہیں ہیں، کیسے رخصت لی ہے حضرت علی اکبر نے، اس کا بیان بہت مشکل ہے۔ بعض مختل نگاروں نے تو لکھا ہے کہ جب خیمے کے بڑے خیمے میں بیویاں لے گئی تھیں، اس خیمے سے جب باہر نکل رہے تھے تو بار بار پردہ ہٹتا تھا، علی اکبر باہر آتے تھے پھر بیوی اندر لے جاتے تھے، پھر پردہ اٹھتا تھا اور علی اکبر باہر آتے تھے پھر بیوی اندر لے جاتے، ایسا لگتا تھا جیسے جوان کی میت اٹھ رہی ہو۔ باہر آئے بابا کی خدمت میں، بابا نے دعا پڑھی بازو پکڑ کر، اور حضرت علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ سنیں گے زدارو، ابھی دل آگے، ابھی عقاب آگے بڑھا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت علی اکبر کو محسوس ہوا جیسے پیچھے کوئی دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ بھائی جنہیں رونا آ رہا ہے وہ تکلف نہیں کریں، یہ ایام گریے کے ہیں، مجھے بھی جلدی نہیں ہے۔ محسوس ہوا کہ کوئی پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے، مڑ کر دیکھا تو بوڑھا باپ آواز دے رہے محلن محلا، اے میرے لال آہستہ۔ فوراً گھوڑے سے اتر آئے، فوراً گھوڑا چھوڑ دیا، بابا کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، بابا آپ نے تو رخصت دے دی تھی مجھے، سنیں گے؟ فرمانے لگے ایک مرتبہ اور جی بھر کے دیکھنے دو، اور پھر آسمان کو دیکھ کر کہا یا اللہ گوارے، میں شبیہ مصطفیٰ کو اب شہادت کے لیے بھیج رہا ہوں۔ حضرت علی اکبر میدان کربلا میں روانہ ہوئے، میدان میں گئے، جہاد شروع کیا، کیا دیکھا رہ جانے والے لوگوں نے کہ امام کبھی دائیں جاتے ہیں کبھی بائیں جاتے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ دور ایک ٹیلا دیکھا، وہاں جانے لگے تو جناب زینب کی آواز آئی، بھیا کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا ٹیلے پہ کھڑے ہو کے دیکھوں گا میرا علی اکبر کیا کر رہا ہے۔ پھر مڑ کر جناب فضا کو دیکھا، اے فضا اس کی ماں سے جا کے کہو کہ ایک مرتبہ اور علی اکبر کو دیکھ لوں۔ اللہ اکبر، بڑے معتبر تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جناب ام لیلہ خیمے میں آ گئیں، سر پہ قرآن رکھ لیا، اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے میرے یوسف کو ایک دفعہ اور مجھے دکھا دے۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔ ابھی حضرت ام لیلہ کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ تکبیر کی آواز آئی، علی اکبر آ گئے، علی اکبر آ گئے۔ جناب ام لیلہ خیمے کے دروازے پر گئی تو کیا دیکھا، بیٹا بابا سے باتیں کر رہا ہے، اور حضرت امام حسین سے جناب علی اکبر نے جملہ یہ کہا، بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، بابا چند قطرے پانی کے مل جاتے تو میں بتاتا کہ شجاعت حیدری کسے کہا جاتا ہے۔ اب میں رونے والوں سے صرف ایک منزل تاریخ لے کر سوال چاہوں گا، 3 سال کے تھے حضرت علی اکبر، مولا حسین مسجد میں تشریف فرما تھے، حضرت علی اکبر برابر میں آ کے بیٹھ گئے، بابا مجھے انگور چاہیے۔ تاریخ کہتی ہے، سیرت کی تاریخ کہتی ہے، سیرت اور تاریخ کہتی ہے کہ وہ انگوروں کا موسم نہیں تھا، مگر امام حسین نے نہیں فرمایا، بیٹا موسم نہیں ہے انگوروں کا، علی اکبر مانگ رہا ہے، 3 سالہ علی اکبر انگور مانگ رہے تھے، امام نے مسجد کے ستون پر ہاتھ مارا، ستون سے خوشہ گرا، معجزے سے امام نے انگور حضرت علی اکبر کو دے دیا۔ علی اکبر، بیٹا تم مانگو اور تمہارا بابا تمہیں نہ دے۔ میں اب رونے والوں سے سوال کروں، 3 سالہ علی اکبر بابا سے انگور مانگے تو حسین معجزے سے انگور دے دے؟ یہ میدان کربلا ہے، یہ جوان علی اکبر پانی مانگ رہا ہے۔ فرمایا بیٹا یہ انگوٹھی اپنے منہ میں رکھ لو، شاید تمہیں تسکین ہو جائے۔ شاعر نے اس منظر کو 4 مصروں میں نظم کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے، شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیموں کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا، کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا، شاید چند قطرے پانی کے نکل آئے۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ، حق ہے اس طرح گریا کرنے کا، اللہ آپ کو اس کا جو ثواب عطا فرمائے۔ علی اکبر جاؤ بیٹا، اب تمہارے نانا تمہیں سیراب کریں گے۔ گویا حسین کہہ رہے ہیں اب واپس نہ آنا، تمہیں میدان کربلا میں حسین کے نانا سیراب کریں گے۔ عزاداروں، میرے مولا علی اکبر نے بہت سے سپاہیوں کو فنار کیا۔ ابن طفیل نامی ایک ظالم نے گھوڑے کے قریب بیٹھ کر نیچے سے نیزہ مارا، نیزہ حضرت علی اکبر کے بدن پر برچھی کی صورت میں لگا، وہ پھل ٹوٹا۔ سنیں گے، بڑا عجیب منظر ہے، ایک تیر گردن میں آ کے لگا۔ حضرت علی اکبر نے گردن کا تیر نکالا مگر سینے کا، اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ، مگر سینے کی برچھی ٹوٹ گئی اندر۔ علی اکبر گھوڑے سے زمین کی طرف آئے، آواز دی، بابا میرا سلام آخر، حسین میدان کربلا کی طرف روانہ ہوئے، کبھی زمین پہ گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے، اور آواز دیتے تھے بیٹا پکارو، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ پہنچے علی اکبر کے لاشے پر، جس حسین نے حور سے کہا تھا کہ باپ جوان بیٹے کی میت نہیں اٹھاتا، وہ اب علی اکبر کی میت اٹھا رہا ہے۔ جب علی اکبر کی میت اٹھا لی، برابر میں برقع پوش بی بی نظر آئی، مڑ کر دیکھا بہن زینب کھڑی تھی، بھیا یہ لاشا زینب اٹھائے گی۔